الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا مالها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرما رہے ہیں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ مل جائیں تو اس کو دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئیں. چار چیزیں اگر کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائیں اور یہ چار نعمتیں کسی بندے کو حاصل ہو جائیں تو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں گویا دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس کو مل گئیں. کیا ہے وہ؟ فرمایا قلب شاکر. ایک تو ایسا دل جو شکر گزار، یعنی دل میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اس کی نعمتوں پر، جو جو نعمتیں بھی حاصل ہوں اس پر دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یعنی اس کو یہ نعمت مل گئی کہ وہ شکر کا عادی بن گیا. چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کوئی حاصل ہو رہی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے اور دل سے ادا کرتا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد میں نے اپنے کئی بزرگوں سے سنا، اور انہوں نے حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میاں اشرف علی، جب بھی پانی پیو تو ٹھنڈا پانی پیو، خوب ٹھنڈا پانی پیو تاکہ روئے روئے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نکلے. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بڑی پسند ہیں، ان میں سے ایک ٹھنڈا پانی بھی. تو پانی جب پیو تو ٹھنڈا پیو تاکہ دل سے روئے روئے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو. یہ قلب شاکر کہ جب کوئی نعمت ملی، لذت حاصل ہوئی، راحت حاصل ہوئی، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نکلا. تو ایک تو نعمت یہ ہے قلب شاکر کہ آدمی کو یہ نعمت ملی ہے کہ دل اس کا شکر گزار ہے، جو نعمت بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے دل میں. دوسری فرمایا ولسان ذاکر، ایسی زبان جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو. یعنی آدمی خالی بیٹھا ہے لیکن زبان کے اوپر اور کسی کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے زبان پر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، الی آخرہ، جو بھی ذکر ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، حمد ہو، ثنا ہو، توحید ہو، تکبیر ہو، جو بھی ذکر زبان پر آ جائے تو لسان ذاکر، ذکر کرتی ہوئی زبان جسے مل گئی، بڑی نعمت مل گئی. تیسری چیز فرمائی وہ بدن علی البلاء صابر، ایسا بدن یعنی ایسا وجود مل گیا کہ تکلیف پر صبر کرنے والا، تکلیفوں پر صبر کرنے والا جسم عطا ہو گیا. یعنی تکلیفیں آتی ہیں، ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ بندہ ان پر صبر کرتا ہے. اور پھر چوتھی چیز فرمائی وہ زوجۃ، ایسی بیوی مل جائے کہ لا تبغیہ خوراً فی نفسہا ولا مالک، جو اپنے شوہر کی کسی بھی حالت میں خیانت نہ کرے، نہ اپنی جان کے معاملے میں خیانت کرے، نہ شوہر کے مال کے معاملے میں خیانت کرے. جان کے بارے میں خیانت کا تو مطلب یہ ہے کہ جیسا ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ جن لوگوں سے اس کا ملنا جلنا شوہر کو پسند نہیں ہے ان سے احتیاط کرے اور ان سے زیادہ میل جول نہ رکھے، یعنی نامحرموں کے ساتھ میل جول زیادہ نہ رکھے، بات چیت کی بھی جہاں ضرورت پیش آئے تو بات چیت کرے، ورنہ بغیر بلا ضرورت کسی نامحرم سے گفتگو بھی نہ کرے. اور دوسرا، مال میں خیانت نہ کرے، یعنی جو شوہر کا مال ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو خرچوں کے لیے پیسے دے دیتے ہیں، تو اس روپے کو شوہر کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرے، جس کام کے لیے دیا گیا ہے اسی کام کے اندر خرچ کرے، اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کسی ایسے معاملے میں خرچ کر دے جو شوہر کو پسند نہ ہو. تو یہ فرمایا یہ خیانت ہے بیوی کے لیے شوہر کے مال کو اس کی مرضی کے خلاف خرچ کرنا. یوں تو یہ ہر ایک شخص کے لیے منع ہے، کوئی بھی ہو، اگر آپ کے پاس کوئی امانت کسی کی رکھی ہوئی ہے تو اس کو اس مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا خیانت ہے. لیکن بیوی کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ عام طور سے شوہروں کو بیوی پر بھروسہ ہوتا ہے اور بھروسے کے تحت پیسے دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے ضروریات میں خرچ کرے یا گھر کی ضروریات میں خرچ کرے. اب اگر وہ اس بھروسے کو توڑتی ہے اور کسی ایسے کام میں خرچ کر لیتی ہے کہ جو شوہر کی مرضی کے خلاف ہے، تو یہ خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. اور اس معاملے میں بہت زیادہ ابتلا ہے، بہت ابتلا ہے لوگوں کے اندر. بیویوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اور گھر کے خرچ کے لیے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے ایسے کاموں میں بھی خرچ کر لیتی ہیں جو شوہر کو پسند نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. بعض اوقات اچھے خاصی نمازی خواتین، ذکر کرنے والی، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والی، لیکن اس طرف دھیان نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے خیانت کے عظیم گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو گھر کے خرچ کے لیے پیسے رکھے دیے ہوئے ہیں، تو اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو جب تک شوہر کی طرف سے اجازت نہ ہو اس وقت تک اس کو اپنے اوپر، اپنے کسی دوسرے شخص پر خرچ کرنا حرام ہے. اتنا یہاں تک فرمایا بخاری کرام. بہرحال فرمایا یہ کہ وہ بیوی کے جو اپنے جان کے معاملے میں بھی اور شوہر کے مال کے معاملے میں بھی کسی خیانت کا ارتکاب نہ کرے، وہ بڑی نعمت ہے کسی شخص کو اگر مل جائے. دوسری ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیوی کے بارے میں یہ فرمایا کہ زوجتن صالحتن تعینک علی امر دنیا کا و دینک، ایسی نیک بیوی مل جائے جو تمہیں دین اور دنیا کے معاملات میں تمہاری مدد کرے، تو یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی عطا فرمائی. تو چار چیزیں فرمائی ہیں یہاں. فرمائے چار چیزیں مل جائیں تو دنیا آخرت کی نعمتیں مل گئیں. قلب شاکر ولسان ذاکر، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، وبدن علی البلاء صابر، اور تکلیف پہنچنے پر صبر کرنے والا وجود. اور ایسی بیوی جس کی ابھی صفت بیان فرمائی ہے. جہاں تک شکر کا تعلق ہے، کئی ہفتوں سے یہی بیان ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی اور قلب شاکر عطا فرمائے، لسان ذاکر عطا فرمائے. لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ فرمایا کہ تیسری صفت جو ہے وہ ہے صبر. صبر یہ بڑی عظیم نعمت ہے جس کو مل جائے. اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما اعطی عبد نعمتا اوسع من الصبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بندے کو کوئی نعمت صبر سے زیادہ وسیع ہے، یعنی صبر سے زیادہ ہماگیر اور جامع نعمت کوئی اور نہیں ملی جتنی صبر ہے. یعنی صبر بڑی ہماگیر اور جامع اور وسیع نعمت ہے جو کسی بندے کو عطا ہوتی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ شاید اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہو کہ انسان کو جس کو صبر عطا ہو گیا اس کے لیے دنیا اور آخرت آسان ہو گئی، دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو گئی. لیکن صبر کا ذرا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے جو عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے اس صبر کا ادراک نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے بے شمار پریشانیوں کا، دنیا آخرت کی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. صبر جو ہے ہمارے عرف عام میں تو صبر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف پہنچی تو اس پر آدمی جزا فضا نہ کرے، واویلا نہ کرے، اس کو صبر کہتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ عام ہے اور جگہ جگہ اس کی فضیلت بیان فرمائی. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، جگہ جگہ قرآن کریم میں حکم دیا کہ صبر کرو اور جمے رہو. اور جنت والوں کی جہاں نعمتیں بیان فرمائی ہیں سورہ دہر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو جنت میں عطا ہوں گی، تو اس میں فرمایا وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، ان اللہ کے بندوں نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، ان کو حریر عطا فرمائیں گے. تو بڑا جگہ جگہ قرآن کریم میں صبر کی فضیلت آئی ہے. یہ بڑی وسیع اور ہمگیر چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے تو دنیا کی اور آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں. صبر کے معنی اصل میں ہوتے ہیں کسی ناگوار چیز کو برداشت کرنا، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو طبیعت کے خلاف ہے، پسند نہیں آ رہی طبیعت کو اور آدمی اس کو برداشت کرے باوجود ناگواری کے، یہ ہے صبر. اب اسی صبر کے اندر ساری انسان کی ضروریات اور انسان کے اوپر سے جو مطالبے ہیں وہ سارے صبر کے اندر سمٹے ہوئے ہیں. ناگوار چیز پر کو برداشت کرنا، چنانچہ اسی کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ماننے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں طبیعت کو جو ایک سستی ہو رہی ہے یا طبیعت میں ناگواری پیدا ہو رہی ہے، طبیعت کے خلاف کام کرنا پڑ رہا ہے، اس کو برداشت کر کے آدمی وہ کام کرے. فرض کرو نماز ہے، فرض فجر کی نماز ہے، اب آدمی سویا ہوا ہے، نیند میں ہے اور فجر کی اذان ہو گئی، اب دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ پڑھ سوتا رہوں اور نیند کے مزے لیتا رہوں. اس وقت میں نیند سے اٹھنا اور نیند سے اٹھ کر وضو کرنا اور مسجد جانا، یہ طبیعت ایسی ہے کہ طبیعت کو چوکور پسند نہیں آتی یہ بات, ناگوار ہوتی ہے طبیعت کو, طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کی خاطر طبیعت کے اس تقاضے کو دبا لیا اور زبردستی کر کے اٹھ کھڑا ہوا ہے انسان اور چل پڑا نماز کے لیے, تو یہ صبر ہوا, صبر علی الطاعت, طاعت کے اوپر صبر. اسی طرح کسی گناہ سے گناہ کرنے کا دل میں تقاضا ہو رہا ہے, دائیہ پیدا ہو رہا ہے, شوق ہو رہا ہے یہ گناہ کر لوں, فلاں غلط جگہ پر نگاہ ڈال کر اس سے لذت لے لوں, مثلا جھوٹ بول لوں, غیبت کر لوں, یہ تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے, اور اس سے بچنے میں طبیعت کو گھرانی ہو رہی ہے, کیسے بچوں, تو طبیعت کو گھرانی. لیکن اس طبیعت کی گھرانی کو گوارا کر کے اپنے دل پر زبردستی کر کے آدمی اس گناہ سے بچ جائے, یہ صبر ہے. طبیعت کا تقاضا تو بہت کچھ ہے, خواہشات یہ ہیں کہ میں یہ کام کر گزروں, لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی کی خاطر آدمی اس تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے, تو اس کا نام صبر ہے, صبر عن المعصیہ ہے. تو صبر کے اندر صرف مصیبت پر یا تکلیف پر صبر کرنا ہی داخل نہیں, بلکہ سارے جتنے بھی دین و دنیا کے کام ہیں ان سب میں صبر کی ضرورت ہے. کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے اندر صبر درکار نہ ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات, دل کی خواہشات کے اندر بہتے چلے جاتے ہیں کہ جو دل میں آیا کر گزرے, جو دل میں آیا کر گزرے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو پاتی. اگر آدمی اصلاح کی کا خواہش مند ہے تو اس کے لیے تو زبردستی کرنی پڑے گی. میرے پاس بڑے خطوط آتے ہیں اپنے احباب کے, وہ لکھتے ہیں جی معمولات شروع کرتے ہیں پورے نہیں ہوتے, ناغا ہو جاتا ہے, چھوٹ جاتے ہیں. بھائی کیوں چھوٹ جاتے ہیں؟ اس لیے چھوٹ جاتے ہیں کہ خواہشات نفس کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے, اور اس ڈھیلا چھوڑنے کے نتیجے میں جب کوئی مطالبہ آتا ہے شریعت کا, طریقت کا کوئی مطالبہ آتا ہے, تو وہ خواہشات آ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے بندہ, ہتھیار ڈالنے کے نتیجے میں وہ چھوٹ جاتا ہے. تو جب تک آدمی اپنے آپ پر زبردستی نہیں کرے گا, زبردستی نہیں کرے گا اس کام کے لیے جو ضروری ہے, اس وقت تک آدمی کو یہ منزل حاصل نہیں ہوگی. ساری عمر یہی رونا رہے گا, ساری عمر یہ رونا رہے گا کہ بھئی معاملات پورے نہیں ہوتے, نظام ملاقات نہیں بنتا, حالات کچھ سے کچھ پیش آ جاتے ہیں, چاہتا ہوں نہیں ہوتا, نہیں ہو پاتا. لیکن یہ وجہ یہ ہے کہ اپنے نفس پر عادت ڈالنے کی کا بوجھ ڈالا نہیں گیا, زبردستی نہیں کی گئی, اس واسطے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. چند دن زبردستی کر کے دیکھ لو تو اس کے بعد یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا انسان. اور یہ کوئی یہ دین اور آخرت ہی کی بات نہیں ہے, دنیا کے کاموں میں بھی جب تک آدمی صبر سے کام نہ لے دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھو کہ اگر کہیں ملازمت کرتے ہو آپ, اور ملازمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 8 بجے یا 9 بجے دفتر پہنچو, لیکن اگر فرض کرو سستی ہو رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا جانے کو, گھر کے اندر کوئی بظاہر مہمان آ گئے ہیں, کوئی دوست احباب آ گئے ہیں, ان سے بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے, جانے کو نہیں دل چاہتا, کیا کرو گے؟ وہ خواہش کو, اپنے خواہش کو پورا کرو گے یا دفتر کے لیے چل کھڑے ہو گے؟ حالانکہ دل نہیں چاہ رہا, لیکن کیونکہ تمہارے ذہن میں اہمیت ہے, اس بات کی اہمیت ہے کہ مجھے دفتر پہنچنا ہے, اگر نہیں پہنچوں گا تو میری ملازمت خطرے میں پڑ جائے گی, تو اس واسطے چونکہ اس کی اہمیت ہے تو کتنا ہی دل محسوس رہا ہو कितनी सुस्ती हो रही हो, कितनी काहली हो रही हो, लेकिन चल पड़े होगे, रवाना हो जाओ। ये क्या हुआ? ये जो चल पड़े और अपनी ख्वाहिश को छोड़ दिया, कुचल दिया, दबा लिया, इसी का नाम सब्र है। ये सब्र किया तुमने और सब्र करके अपनी अपने काम पर चले गए, तो वहां पर ये कर लेते हो यह काम। लेकिन जब मामला आता है अल्लाह तबारक व तआला के साथ, तो वहां कहते हो जी क्या करें, सुस्ती हो गई, काहली हो गई। अरे भाई जरा किसी दफ्तर में अपने ऑफिसर से भी जाके कहो कि जी मैं एक हफ्ते इसलिए नहीं आया कि दिल चाह रहा था घर में आराम करूं, और घर में आराम करने की खातिर मुझे सुस्ती हो रही थी, काहली हो रही थी, इस वास्ते में 10 दिन आप दफ्तर हाजिर नहीं हुआ। क्या होगा कि आपसे माजत करके कह दिया जाएगा भाई कोई और रास्ता तलाश करो, अब हमारे यहां तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। क्योंकि पता है कि ये होने वाला है, लिहाजा चाहे सुस्ती हो, चाहे काहली हो, चाहे दिल न चाह रहा हो, लेकिन आदमी चल पड़ता है और रवाना हो जाता है। तो इसलिए कि उसकी अहमियत है। यहां रोज नमाजें जा रही हैं और परवाह भी नहीं, बस वो क्या हुआ कि खत में अपने शेख को लिख दिया जी नमाज फजर की नमाज पहुंचने में कोताही हो जाती है, समझे आप? तो अब ये फजर की नमाज में पहुंचने में कोताही हो जाती है और होता नहीं, ये लिख दिया, बस इतना काम हुआ। लेकिन कभी खुदा के बंदो ये तो सोचो कि अगर तुम्हें हवाई जहाज पे जाना हो सुबह को और हवाई जहाज छूटने का अंदेशा हो, और उस वक्त भी ये लिखोगे कि जी वो क्योंकि सुस्ती हो रही थी लिहाजा हवाई जहाज छूट गया, हवाई जहाज पे जाना था और सुस्ती हो रही थी, नींद का गलबा हो रहा था, इस वास्ते हवाई जहाज छूट गया रोज। क्यों? वहां जब पता चलेगा कि हवाई जहाज छूट जाएगा तो कैसी सुस्ती हो, कैसी काहली हो, उठ के खड़े हो जाओ, रवाना हो जाओगे। ये जो आपकी सुस्ती काहली को दबाया, इसका नाम है सब्र। ये सब्र है, और ये सब्र करने ही से वो जहाज मिला, वरना तो घर में ही पड़े रह जाते। तो इसी तरह जितने दुनिया के काम है वो सब्र चाहते हैं, इसी तरह दीन के काम भी सब्र चाहते हैं। तो ये बार बार ये रोना रोते रहना, रोना रहते रोते रहना कि हमसे नहीं होता, मामूलात पूरे नहीं होते, ये सिर्फ अहमियत की कमी की वजह से है, क्योंकि उसकी अहमियत दिल में नहीं, उसकी वजह से और हवाई जहाज में पहुंचने की अहमियत है, लेकिन वो नमाज की अहमियत नहीं है, इस बात से छोड़ दी। हमारे हजरत वाला कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आरिफ कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फरमाने लगे कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि तबीयत हजरत आखिरी यानी 80 साल के करीब उम्र हुई थी, तो उस वक्त में भी तहज्जुद अदा नहीं होता था, समझे आप? फरमाने लगे कि एक दिन मैं जब आंख खुली तहज्जुद के वक्त, तो सोचा बुढ़ा बुढ़ापा है, कमजोरी है, काहली हो रही थी, सुस्ती हो रही थी, तो तबीयत में ये ख्याल भी आया कि कोई तहज्जुद कोई फर्ज नहीं, कोई वाजिब नहीं, अगर कभी छूट भी जाए तो कोई मुआखजा नहीं, कोई गुनाह नहीं, तो ऐसे में क्या होगा अगर छोड़ भी दें। तो मान ये ख्याल आया कि अगर बिलफर्ज इस वक्त कोई पैगाम आ जाए कि भाई आपको सदर ममलकत ने दावत दी है, बुलाया है इसको, तो क्या फिर भी ये सुस्ती काहली बाकी रहेगी? कि ये भी रहेगा, तो मालूम हुआ कि वो तो बाकी नहीं रहेगी उस वक्त। तो अगर वहां बाकी नहीं रहेगी तो इस वक्त कैसे बाकी रहेगी? इसलिए फरमाया कि भाई एकदम से मैं उठ के खड़ा हूं। फरमाया करते थे कि अपने नफ्स को भी जरा सा बहलाया करो, उसको आदि बनाया करो, उसको कुछ तालीम दिया करो, उसकी तरबियत दिया करो, तब जाकर वो काबू में आता है। और अगर ऐसे ही ढीला छोड़ दिया कि जो दिल में आ रहा है करते जा रहे हैं, चाहे हलाल हो चाहे हराम हो, गुनाह हो या सवाब हो, वो करते जा रहे हो, तो वो तो फिर कभी भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं हमारे हजरत वाला हजरत हकीमुल मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके तरबियत में एक बहुत बड़ी अहम चीज ये थी کہ اپنے اوقات کا ایک نظم بناؤ، اوقات کا ایک نظام بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ کہ فلاں وقت یہ کام کروں گا، فلاں وقت یہ کام کروں گا. جب نظام الاوقات بنا رہے ہو تو اس وقت تمام باتوں کی رعایت کر لو، میری کیا کیا ضروریات ہیں ان کی رعایت کر لو اپنی ضروریات کے مطابق، اس میں سب چیزوں کا خیال رکھو. کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملنے جلنے والوں یعنی مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق تو ہیں ہی. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے نظام اوقات بناؤ، ایسا نظام بناؤ جس میں سب چیزوں کا حق ادا ہو. آتی کل ذی حق حق کا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. کیونکہ مثلا آنکھ کا حق ہے تو بھئی یہ طے کر لو کہ مجھے دن بھر میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے سونا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق نظام بناؤ تاکہ تمہیں تمہاری آنکھ کا بھی حق ادا ہو جائے. اسی طرح تمہیں اپنے گھر والوں کا حق ہے، اپنے گھر والوں کا، اگر کوئی شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کا، غیر شادی شدہ ہے تو ماں باپ کا، بہن بھائی کا، ان کا حق ہے. تو کچھ وقت اس بات کا بھی رکھو کہ جس میں ان کے ساتھ ملاقات ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کا بھی دل خوش ہو، ان کا دل خوش کرنا یہ بھی ثواب ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ حق کچھ وقت رکھو. اور اسی طرح ملنے جلنے والوں یعنی مہمان، ان لزوری کا علی کا حق کر حدیث میں فرمایا، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، تو کچھ وقت ایسا رکھو کہ بھائی کوئی مہمان آ رہا ہے تو میں اس کی تھوڑی بہت اس کے ساتھ وقت گزار لوں، تھوڑا سا اس کے ساتھ اس کی خاطر مدارات کر لوں، اس کا دل خوش کر لوں، کچھ وقت اس کا بھی رکھ لو. لیکن یہ پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ مہمان کا یہ تو حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، یہ بھی حق ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کر اس سے بات کی جائے، لیکن یہ مہمان کا حق نہیں ہے کہ تم اپنا وقت ضائع کرتے رہو اس کے ساتھ، گھنٹے گزار دو اس کے ساتھ فضول گفتگو کے اندر، یہ مہمان کا کوئی حق نہیں. جتنا تھوڑا بہت وقت ہے وہ اس کے ساتھ گزار لو، یہ بھی حق ہے، یہ بھی اس کا بھی ایک وقت رکھ لو. اسی طرح اپنے جو کام ہیں، جو فرائض منصبی ہیں، اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے اوقات مقرر کر لے، کوئی ملازمت کر رہا ہے ملازمت کے اوقات مقرر کر لے، کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو تعلیم کے اوقات مقرر کر لے، اس اوقات میں وہ کام ادا کرے. اور پھر ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ساری ضروریات کو مد نظر، دنیا اور آخرت دونوں کی ساری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ ایسا نظم بنا لو جس میں سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو جائیں. اور اگر کوئی بہت زیادہ مشغول آدمی ہے، سر مصروف آدمی ہے، تو یہ کبھی نہیں کہا شریعت نے کہ بھئی یہ جو ابھی ذکر کی بات آ رہی تھی یا قرآن شریف کی تلاوت ہے یا عبادت نفلی عبادتیں ہیں کہ نفلی عبادتوں کو کا زیادہ کرنا ہی ضروری ہے، یہ کہیں نہیں کہا. یہ فرمایا کہ قلیل تدوم علیہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر آدمی پابندی کرے، جس کی چاہے ہو تھوڑا تھوڑا ہو لیکن پابندی سے ہو. تو نفلی عبادتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بہت لمبا چوڑا وقت نکالے آدمی، تھوڑا اتنا وقت نکالے جس کو نبھا کر سکے وہ نکال لیا، تو اب اس کی پابندی کرو. جب ایک مرتبہ نظام اوقات ساری ضروریات کی کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نظام بنا لیا اور اس میں ہر حقدار کا حق ادا ہو گیا، نظام بناتے ہوئے سب چیزوں کو دیکھ لیا، اب اگر سستی ہوتی ہے کہ میں نے وقت تو رکھا تھا یہ تلاوت کا مثلا، اور دل نہیں چاہ رہا تلاوت کو، دل گھبرا رہا ہے، تو اب جو وقت باندھا تھا اس میں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ اپنے آپ پر زبردستی کرو، سستی ہو، کاہلی ہو، دل نہ چاہ رہا ہو، دل گھبرا رہا ہو، کسی بھی حالت میں ہو وہ کام کرنا ہے. جب تک ایک مرتبہ اس کے آگے ڈٹ نہیں جاؤ گے اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں. اسی کا نام صبر ہے، اسی کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ صبر کرو. لہذا یہ جو दोस्त शिकवा करते हैं कि जी मामूलात नहीं होते, नागा हो जाता है, निजाम औकात बनाते हैं टूट जाता है। वो इसलिए है कि टूट इसलिए जाता है कि अव्वल तो या तो निजाम औकात बनाते हुए तमाम जरूरियात को मद्देनजर नहीं रखा, या रखा था लेकिन अपने नफ्स की ख्वाहिशात को और सुस्ती और काहली को अपना मुक्तदा बना लिया है। जब तक ये नहीं करोगे, जबरदस्ती नहीं करोगे, तो उस वक्त तक ये रोना रहेगा, सारी जिंदगी रहेगा। अगर ये नज़्म औकात की पाबंदी इस तरह ना की तो जिंदगी भर रोना रहेगा, कुछ हो जाए। सारे लिखते हैं जी, लोग अक्सर बेशतर खतों में लिखते हैं कि जी ये होता नहीं है, कोई इलाज बता दीजिए। अब इलाज का कोई गोली खिला दें उनको कि भाई ये फला टेबलेट खा लो तो उससे निजाम औकात ठीक हो जाएगा या सुस्ती दूर हो जाएगी, तो कोई दुनिया में ऐसी टैबलेट ईजाद नहीं हुई, कोई इंजेक्शन ऐसा ईजाद नहीं हुआ कि उसका इलाज बता दिया जाए। उसके सिवा कोई इलाज नहीं, क्या जबरदस्ती करो अपने आप पर। उसी तरह जबरदस्ती करो जैसे कि हवाई जहाज पर जाने के लिए दिल्ली चारा होता उठने का, लेकिन उठना पड़ता है और उठकर जाते हो। जैसे मुलाजमत पर जाने का दिल्ली चारा होता, लेकिन मुलाजमत की वजह से, उसकी अहमियत की वजह से अपने दिल पर पत्थर रखकर जाते हो, जिस तरह वो यहां पर भी करना पड़ेगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ताला ने हिम्मत अता फरमाई है, हिम्मत पे बड़ी ताकत दी है। जब तक उस हिम्मत को इस तरह इस्तेमाल न किया जाए, उस वक्त तक जिंदगी भर रोना रहेगा। हमारे हजरत वाला हजरत कीमुल उम्मत कदसल्लाहु ताला सिर्रहु का ये इरशाद आब जर से लिखने के काबिल है, दिलों पर नक्श करने के काबिल है। फरमाया कि वो जरा सी बात जो हासिल है तसव्वुफ का, पता नहीं तसव्वुफ को लोगों ने क्या समझ रखा है। तसव्वुफ जो है वो कहीं मुराकबों का और इसका कश्फ इल्हाम का और ख्वाबों का, पता नहीं कश्फ करामात का नाम रख लिया। अब वो हजरत फरमा रहे हैं जिनकी सारी उम्र तसव्वुफ के वादी का की सियाहत में गुजरी, वो फरमा रहे हैं कि वो जरा सी बात जो हासिल है तसव्वुफ का वो ये है कि अगर कभी ताअत में यानी अल्लाह ताला का हुक्म मानने में सुस्ती हो, तो सुस्ती का मुकाबला करके उस ताअत को करें, और जब कभी किसी मासियत का तकाजा हो यानी गुनाह का तकाजा हो, तो अपने ऊपर जबरदस्ती करके उस मासियत से बचे। फरमाया जिसको यह हासिल हो जाए, इसी से ताल्लुक माल्लाह पैदा होता है, इसी से ताल्लुक माल्लाह में तरक्की होती है। यह है सारा। तो बुजुर्गों की सोहबत से हासिल क्या होता है? बुजुर्गों की सोहबत से हासिल यह होता है कि ये जो तबीयत के खिलाफ तबीयत को जबरदस्ती करके करने की हिम्मत अल्लाह ताला के फजल करम से सोहबत से पैदा हो जाती है। तो सारा सारा मामला यह है। एक मर्तबा करके देखो तो सही, जबरदस्ती अपने ऊपर करके देखो तो सही, जो काम जरूरी है वो करना है, जो निजाम औकात के अंदर तमाम जरूरियात का लिहाज रख के जो चीज बना ली गई है उस पर मुदावा मत करो, कितनी ही सुस्ती हो रही हो, कितनी काहली हो रही हो। अब होता क्या है कि ये शुरू में जरा तकलीफ मशक्कत तो होती है, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा मगर आदमी को जबरदस्ती कर रहा है तो मशक्कत होगी, कुछ तकलीफ महसूस होगी। लेकिन जब चंद दिन करना शुरू करोगे, चंद दिन इसी तरह अपने ऊपर जबरदस्ती कर लोगे, तो रफ्ता रफ्ता ये मशक्कत भी कम होती जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो रहेगी, लेकिन कम होती जाएगी, तुम पर गालिब नहीं आएगी। अब उस वक्त दो चीजें हैं जो एक साथ तुम्हारा मुकाबला करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। एक तो तुम्हारी जाती सुस्ती काहली और नफ्स का तकाजा ख्वाहिशात, ये खड़ी हो जाती है रास्ते में रुकावट बनकर, और दूसरा शैतान इनके साथ मिल जाता है। वो भी कहता है जी, हदीस में आता है ना कि जब वो जब आदमी रात को सो रहा होता है और सुबह आंख कुछ आधी आधी आंख खुली कुछ, और फिर उठने का दिल में ख्याल पैदा हुआ اور تو شیطان اس سے کہتا ہے ارکد فین علیک لیلن طویلا، ارے سوتا بھی رہے کیونکہ تیرے اوپر بڑی لمبی رات پڑی ہوئی ہے. تو یہ اس کو بہکاتا ہے شیطان. تو ایک نفس آ گیا، ایک شیطان آ گیا، دونوں مل کر انسان کو کوئی وہ کام نہیں کرنے دیتے. تو راستہ ان کا یہی ہے، شیطان ہو یا نفس ہو، کہ ان کے آگے ایک مرتبہ آدمی ڈٹ جائے. جب ڈٹ جاتا ہے تو ان نہ کہ شیطان کان ضعیفا، تو شیطان کا جو یہ مکر ہے یہ بہت ضعیف ہے. قرآن کریم میں فرمایا بہت کمزور ہے، اس کو بہت طاقتور مت سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے اوپر ہمیشہ غالب آ جائے گا، یہ کمزور ہے. تو اس لیے اس کا واحد حل ہی یہ ہے کہ ڈٹ جائے آدمی اس کے مقابلے پر، اور جب یہ جب کچھ دن اس طرح کرے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ مشقتیں بھی کم ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ ہے صبر. جب دنیا کے ہر کام میں صبر درکار ہے تو آخرت کے لیے اور دین کے لیے بھی صبر کر کے دیکھو. تو پھر قرآن کریم فرماتا ہے جزاہم بما صبروا جنتم وحریرا، یہ جو بندوں نے میرے صبر کیا تھا اس کے بدلے میں ہم ان کو جنت و حریر عطا کر رہے ہیں، عطا ہو رہی ہے ان کو. تو اس لیے بھائی آج کا سبق یہی سمجھے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک نظام اوقات ہر آدمی اپنا بنائے، اپنے حالات کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق، اور دنیا و آخرت کے سارے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ بھی نہیں کہ نظام اوقات ایسا بنا لیا ایک مرتبہ کہ بس جی صبح سے لے کے شام تک عبادت ہی کرتے رہیں گے، اور نہ اس میں اپنے نفس کے حقوق کا خیال ہے، نہ گھر والوں کا خیال ہے، نہ کسی اور چیز کا خیال ہے. اس طرح کرو گے تو یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور بالآخر اس کا انجام بھی بہتر نہیں. ایسا بناؤ کہ جس میں ساری ضروریات اپنی پوری ہوں، سارے تقاضے پورے ہوں، اور اس کے بعد پھر اس جب بنا لو تو چاہے دل نہ چاہ رہا ہو زبردستی کر کے اس کی طرف لگ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين اپنا فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. اے اللہ یا رحمان الرحیم اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہم بے ہمت ہیں ہمت عطا فرما دے، بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما دے. اے اللہ اپنے طاعت کی توفیق عطا فرما، اپنی معصیتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا رحمان الرحیم تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین، احباب میں، اعزاء میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے. یا اللہ ہمارے دارالعلوم کے استاد مولانا قاری عبدالرشید صاحب بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. قاری عبدالملک صاحب بھی بیمار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی صحت و عافیت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اور جن جن لوگوں نے اپنی حاجتوں کے لیے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ جنہوں نے زبانی طور پر یا تحریری طور پر کسی دعا کی فرمائش کی ہے، اپنی رحمت سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک.